الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے ہو، یا ایو الذین آمنوا، آمنوا باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ. لفظی ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایوہ الذین نافقوا کہ اے منافقوں، یا ایوہ الذین کافروا یا کفروا کہ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم ایمان لے کر کے آ جاؤ، بلکہ جو ایمان لا چکے ہو وہ ایمان لے آئیں. تو اس میں ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ایمان لانے سے مطلب یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ تعالی سے ڈر کے زندگی گزارو، تم اپنے قول اور فعل میں جو تضاد ہے اس تضاد کو دور کرو. کچھ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ بن جا. یہ تمہارے قول و فعل کے درمیان جو فاصلے پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان فاصلوں کو تم ختم کر دو. اللہ تعالی مسلمانوں سے ہی ایک اور بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی طرح کی، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک تم دین اسلام کو قبول کر لو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقعات رکھتے ہیں. جبھی شاعر نے کہا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہ شہادت دینا اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہ آسان کام نہیں ہے. جب بھی فرمایا، فارسی کا شعر ہے، ہمارے حضرت اکثر پڑھا کرتے ہیں، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا اندازہ ہے. تو میں یہ کلیم کرتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں. لیکن مسلمان ہو جانا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جس کسی کو بھی بھیجا اس کے اندر بنیادی خامیاں ڈال کر کے بھیجا. اب اس دنیا میں ہر آنے والے کی ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی اس دنیا میں مہیا کر کے ہمیں بھیجا. انبیاء کا سلسلہ انسانیت کے عوام الناس کے شروع ہونے سے پہلے سے شروع فرما دیا. پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، عام انسان نہیں تھے، خاص انسان تھے. عوام الناس تو بعد میں آنا شروع ہوئے ہیں. تو ہدایت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کے اندر اتارے عوام الناس کے لیے. تو اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اسی کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی. لیکن اس اصلاح سے شیطان ہمیں غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹے موٹے کوئی مسئلے ہوں گے تمہارے ساتھ، وہ تم خود سے دور کر لینا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ Yes, I know I have some problems, but I am working on them. میں ان problems کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور کچھ دنوں کے اندر میں ان کے اوپر قابو پا لوں گا. یہ ایسا نہیں ہوتا, بلکہ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. جبھی شاعر نے بہت پیاری بات کہی, مصحفی ہم تو سمجھتے تھے ہوگا کوئی زخم, کوئی چھوٹا موٹا زخم ہوگا, یو ول ورک آن اٹ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اوور کم اٹ. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو رفو کا, تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. جب تو درزی کے پاس گیا نا اپنے دل کو لے کر کے, اور درزی نے تیرے دل کو دیکھا تو بہت کام نکلا رفو کا. اسی وجہ سے ہم آئینوں کے بغیر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, ہم تو اپنی کنگھی آئینے کے بغیر نہیں کر سکتے. عورتیں اپنے ہونٹوں کے اوپر لپسٹک آئینے کے بغیر نہیں لگاتی کہ کہیں اوپر نیچے ہو جائے گی تو لوگ ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے. ان کو لپسٹک لگانی بھی نہیں آتی. آئینے کے بغیر تو ایک عورت لپسٹک تک نہیں لگاتی. تو آئینے کے بغیر اپنے دل کے داغ دھبے انسان کیسے ریموو کر سکتا ہے؟ تو اگر ہم آئینوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں تو ہمارے لیے اپنی اصلاح کرنا بہت آسان ہو جائے گا, اور صحیح معنوں میں مسلمان بننا, جو کہ ہم سے اللہ کی توقع ہے, وہ مشکل نہیں رہے گا. لیکن اس کے بغیر یہ ایک ڈونٹنگ ٹاسک ہے, بہت بڑا یہ کام ہے جو کہ انسان کر ہی نہیں سکتا اس ہیلپ کے بغیر. تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس اصلاح کی ضرورت محسوس ہو. جب تک انسان کے اندر ریکوائرمنٹ انالیسس نہیں ہوگی, نیڈ انالیسس نہیں ہوگی, تو اس وقت تک وہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کر سکتا. یہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کام کرنے والوں کو اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے. تو نیڈ انالیسس پہلے کرنی پڑتی ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ذرا پوچھیں کہ ہمارے جسم کا کون سا عضو مسلمان ہے. کیا ہماری آنکھ مسلمان ہے؟ اگر مسلمان ہوتی تو ہم ان چیزوں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں کو بچانے کا حکم کیا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دو, ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, جیسے بھی کر سکیں. نگاہیں جھکا کر کے حفاظت کرنی ہے, جھکا کے حفاظت کریں. نگاہیں اونچی کر کے حفاظت کرنی ہے نیچے والی چیزوں سے, تو اونچی کر کے حفاظت کریں. تو کیا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے پروردگار کے حکم پہ عمل کرتے ہیں؟ تو ہماری آنکھ تو مسلمان نہ ہوئی. اگر ہماری آنکھ میلی ہے, کیا ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے منع کیا ہے ان کو سننے سے ہم اپنے کانوں کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ تو ہمارے کان تو مسلمان نہ ہوئے. کیا ہم اپنے ذہنوں کی حفاظت کر پاتے ہیں؟ کیسے نفسانی شہوانی قسم کے خیالات ہماری ذہنوں کی آماج گاہ رہتے ہیں ہر وقت؟ اور اسی طریقے سے جو ہمارے وجود کے اندر سب سے زیادہ اہم عضو ہے, ہمارا دل, کیا ہم اس دل کی غیر اللہ کی محبت سے حفاظت کر پاتے ہیں؟ کیسے کیسے نمونے اپنے دلوں کے اندر بسا کے رکھے ہوئے ہیں. جس کمرے کے اندر تصویر ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. تو جس دل کے اندر غیر محرم کی تصویر ہو, غیر اللہ کی محبتیں بسی ہوئی ہوں, اس دل کے اندر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی؟ تو ہمارا تو کوئی عضو مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, المسلم, مسلمان تو وہ ہے, من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان محفوظ رہیں, دوسرے نہیں. دوسرے تو ترجمے کے اندر لگا دیتے ہیں. سب سے پہلا مسلمان تو یہ خود ہے. ہمارا تو یہ حال ہے, دوسرے ہماری زبان اور ہاتھوں سے کیا محفوظ رہیں گے؟ ہم اپنے شر سے خود محفوظ نہیں ہیں. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کو جہنم میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ہم کسی دوسرے کی زندگی کے اندر بے برکتی لا رہے ہوتے ہیں. نہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, ہماری اپنی زندگی جہنم بن رہی ہوتی ہے, ہماری اپنی زندگی. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے شر سے تو ہم خود محفوظ نہیں ہیں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا دل ہماری زبان ابھی تک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے. بس زبان سے ہم کچھ وظیفے پڑھ لیتے ہیں. ان کی حیثیت وظائف سے زیادہ تو نہ ہوئی نا. پھر تو عرب ہے یا عجم ہے, تو عرب ہے یا عجم ہے, پھر لا الہ الا, عربی زبان جاننے والا ہے پھر بھی تیرا لا الہ الا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. ایک غریب کی کہی ہوئی کوئی بات ہے جس کا کوئی مطلب ہی کوئی نہیں, ایک اجنبی کی کہی ہوئی بات, ایک اجنبی بات. غریب کا مطلب اجنبی, پیسوں کا غریب نہیں, اجنبی انسان جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. یعنی ایک یہ نہ پہچاننے والی بات ہے تیرا لا الہ الا کہہ دینا. تو عرب ہو یا عجم ہو, تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی, تیرا دل اس کے اوپر مطمئن نہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت, اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت, عبادت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت. نماز پڑھنا یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ عبادتوں میں شامل ہے لیکن جس وقت نماز پڑھنے سے پروردگار نے منع کیا اس وقت نماز پڑھنا عبادت بنے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا. کوئی عورت حیض و نفاس میں نماز پڑھنا شروع ہو جائے, اس کی نماز عبادت نہیں ہے, اس کی نماز نافرمانی ہے, گناہ کبیرہ ہے. روزہ یہ عبادت ہے مطلقاً, ایبسلیوٹلی, انڈر آل سرکمسٹانسز کیا روزہ عبادت ہے؟ نہیں. اس لیے کہ عید الاضحیٰ میں کوئی روزہ رکھے گا اس کا روزہ رکھنا گناہ کبیرہ یا مکروہ تحریمی, عید الفطر کے دن کوئی روزہ رکھے گا حرام ہے اس دن روزہ رکھنا. تو عبادت کیا بنی؟ عبادت نماز روزہ نہیں بنا. نماز روزہ جب فرض ہے اس وقت کرنا عبادت ہے. تو عبادت تو اطاعت کا نام ہے, اور اطاعت نہ ہو تو عبادت کیا؟ تو ہمارا حال یہ بن چکا ہے اس وقت کہ ہماری گردنیں تنی رہتی ہیں, ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں جن سے ہم دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہماری گردنیں جھک جاتی, ہماری آنکھیں بند ہوتی اور ہم اپنی بصیرت کی نگاہوں سے اپنے سینوں میں عیب دیکھ رہے ہوتے, اپنے سینوں کے اندر کیا ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. فرمایا منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. لیفٹ اینڈ رائٹ ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر ڈال کے آتے ہیں لیکن اپنی موت یاد نہیں آتی. بس دوسروں نے مرنا ہے, میں نے نہیں مرنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو ہمارا دین جو ہے اس کے اندر سے طاقت ختم ہو گئی, قوت ختم ہو گئی. علامہ اقبال نے فرمایا سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے, مصر اور فلسطین عربوں کی آماجگاہ کے اندر جا کر کے بھی مجھے وہ اذان سنائی نہ دی, دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب. جس اذان کو سن کر کے پہاڑ پارے کی طرح سے کانپنا شروع ہو جاتے تھے, یعنی دنیا کے اندر جو پہاڑ بنے لوگ تھے وہ اس اذان کو سن کر کے کانپنا شروع ہو جاتے تھے. دنیا کی ورلڈ پاورز پرشیا اور رومن امپائر پرشین, یہ اس اذان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے جب یہ اسلام کو لے کر کے پھیلے. یہ پہاڑ تھے اس زمانے کے, جس طرح آج روس اور امریکہ اور چین اور فلانے کون کون سے, یہ آج کے زمانے کے پہاڑ ہیں. یہ ایمان کے سامنے ٹھہرنے کی مجال نہیں ہے ان کے اندر. تیری نگاہ سے دل, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ وہ قلندرانہ جو صفت تھی نا، دنیا سے منہ موڑنے والی، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے قربان کر دینے والی، وہ قلندرانہ صفات آج عام مسلمان کے اندر نہیں نظر آتی۔ زمین بھی وہ لوگ تلاش کر رہی ہے کہ جن کے سجدوں سے زمین کانپتی تھی۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کہیں، تو زمین سے آنے لگی صدا، زمین بول اٹھی میرے سجدے کو دیکھ کر کے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، تیرے دل میں تو بت بھرے ہوئے ہیں، دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، ناجائز تعلقات بھرے ہوئے ہیں، تجھے نفلیں پڑھ کے کیا ملے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ بھائی درنگی چھوڑ دے، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ دھوکہ تو کسی کو نہیں دے سکتا سوائے اپنے آپ کے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں، یہ صرف اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں۔ تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا کہکشاں تھی، کیا وہ اللہ تعالی کا نظام تھا کہ جس کا تو ایک فرد ہوا کرتا تھا اور اب اس سے تو ٹوٹ کر کے الگ ہو چکا ہے۔ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ دارا یہ ایران کے بادشاہوں کا نام ہوا کرتا تھا، اس کے تاج کو ایمان والوں نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا تھا، مال غنیمت میں وہ تاج ملا تھا جس کی قیمت اس زمانے کے لاکھوں میں جاتی تھی، کروڑوں میں جاتی تھی، اور وہ ایمان والا مجاہد اپنا نام تک بتائے بغیر اس کو بیت المال میں جمع کر کے چلا گیا واپس، مجھے نہیں چاہیے، میں نے اس تاج کے لیے یہ جہاد نہیں کیا تھا۔ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تجھے صرف باتیں کرنی آتی ہیں، تیرے دل کے اندر تڑپ نہیں ہے، تجھے فکر نہیں ہے۔ اگر تجھے اپنے ایمان کی فکر ہوتی، اپنے نسلوں کی ایمان کی فکر ہوتی، امت کی فکر ہوتی، تو تیری زندگی کے شب و روز ایسے نہ گزرتے۔ ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ شوہر نے بیوی کا ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت لڑائی، ہر وقت برا بھلا کہنا، ہر وقت اس کو ٹیز کرنا، اور کہیں بیوی نے شوہر کا ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی انگزائٹی، کہیں پہ ساس نے بہو کا ناک میں دم کیا ہوا ہے تو کہیں بہو نے ساس کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ ایمان والیاں ہیں، یہ دین کا کام کریں گی، یہ اس دین کو محفوظ کر کے آگے والی نسلوں میں پہنچائیں گی، ان کو تو گھروں کے اندر اپنی بالادستی قائم کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ پڑوسی پڑوسی سے لڑتا ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے، اس دین کی فکر مسلمان کب کرے گا؟ دنیا میں دین پہنچانا تو دور کی بات، اپنے چار بندوں کے گھرانے کے اندر دین کی فکر کب کرے گا؟ لڑائی جھگڑے سے فرصت ملے گی تو کرے گا نا، کبھی کسی کے ساتھ گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین کی تو بنیاد ہے خیر خواہی، الدین النصیحہ، کہ جہاں دین ہے وہاں نصیحت لازمن ہوگی، اور نصیحت دین کے بغیر ہو نہیں سکتی، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں معرفہ ہیں یہاں پر. یعنی حقیقت میں نصیحت بغیر دین کے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ کافر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، کرے گا بھی خیر خواہی صرف دنیا کی نوبت تک، آخرت کی خیر خواہی کوئی کافر کسی کے لیے کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو حقیقی خیر خواہی تو صرف اور صرف ایمان والا کر سکتا ہے، اور خیر خواہی کے بغیر کیسا دین، کہاں ہو سکتا ہے دین اگر خیر خواہی نہیں ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمیں تو اگر کوئی فائدہ مند چیز مل بھی جائے نا، کوئی دین کا پیغام مل بھی جائے، کوئی بات سمجھ میں آ بھی جائے، ہم اس کے اوپر سانپ بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح خزانے کے اوپر سانپ بیٹھ جاتا ہے اور کسی دوسرے کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا، اگر ہمیں دین کی کوئی بات اپنے لیے فائدہ بخش مل بھی جائے، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں اس بات کو. اپنے مشائخ سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر سے کتنے مسائل جو ہیں وہ دور ہو گئے ہیں، کتنی پرابلمز ہماری حل ہو گئی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے مشائخ سے دوسروں کو بھی جوڑیں. ہم اس علمی سلسلے سے، اس اصلاحی سلسلے سے، اس تزکیے کے سلسلے سے ہم دوسروں کو بھی آگاہ کریں اور اس کے لیے کچھ فکر کریں. زیادہ سے زیادہ اگر کرتے بھی ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو بس ایسے ہی فارورڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کسی کی فکر کرنے کے لیے کہ بھئی اگلے بندے کی مسکی پرابلم کو تو سمجھو پہلے، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کی نیڈ ہے، کس مسئلے میں وہ مبتلا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بناؤ پہلے، سمجھو اس کی پرابلم کو، پھر اس کو وہ بات پہنچاؤ جس کی اس کو ضرورت ہے. اگر ہم شیئرنگ کرتے بھی ہیں اپنے خزانے کی، وہ بھی صرف پورا کا پورا لاد دیتے ہیں اگلے بندے پر، وہ اپنے پرابلمز کے اندر اتنا بزی ہے، وہ کہاں سے آپ کے پورے اس کانٹیکسٹ کو سمجھے گا، کہاں اس کے پاس وقت ہوگا، کہاں اس کے پاس تو اس سوچ کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، ہم وقت نہیں نکال پاتے دوسروں کے لیے. ہمیں تو پیغامات کو اس طرح سے غور سے سننا چاہیے، میرے لیے اس کے اندر کون سی فائدہ مند بات تھی، میرے بھائی کے لیے اس کے مخصوص حالات کے تحت کون سی بات تھی جو کہ اس کو ضرورت ہے اس کے اندر، میں وہ نکال کر کے اس کو بھیجوں، میں اس کو سمجھوں، پھر اس کو سمجھاؤں. صحابہ کرام کو ہر وقت فکر رہتی تھی دوسروں کی، اپنی فکر زیادہ رہتی تھی لیکن دوسروں کی فکر سے فارغ نہیں رہتے تھے، غافل نہیں رہتے تھے. ایسے ایسے واقعات ہیں صحابہ کے، اپنے رشتہ داروں کو دین کی طرف لانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کچھ صحابہ بھائی تھے اور باپ جو ہے وہ بت کی پرستش کرتا تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے والد صاحب کو کیسے کفر سے نکالیں. سادہ لوگ تھے، ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے یہ کیا کہ جو باپ کا بت تھا وہ روز کام پہ جاتا تھا اور شام کو آ کر کے بت کی عبادت کیا کرتا تھا، انہوں نے اس بت کو اٹھا کر کے جہاں پہ نجاست کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا وہاں جا کے پھینک دیا. باپ واپس آتا ہے، تلاش کرتا ہے، میرا بت کہاں گیا، میرا بت کہاں گیا، تلاش کرتے کرتے اس کو نجاست کے ڈھیر میں اپنا بت ملتا ہے، گالیاں دیتا ہے کہ جس نے میرے بت کو ادھر ڈالا ہے اس کا برباد ہو جائے، اس کی ناس ہو جائے، پھر اس کو دھو دھا کر کے صاف ستھرا کر کے واپس لا کے پھر اگلے دن کام پہ جاتا ہے، پھر یہ بیٹے بت کو اٹھا کر کے نجاست کے ڈھیر پہ ڈال دیتے ہیں، پھر اگلے دن آتا ہے اسی طریقے سے تلاش کرتا ہے، پھر دھو کر کے واپس لے کر کے آتا ہے، تیسرے دن بھی اسی طریقے سے کیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا اور اس دن فرسٹریٹ ہو کر کے کہنے لگا تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میری کیا حفاظت کرے گا. پھر بیٹوں نے ہٹ دا آئرن وین اٹس ریڈ، اب اس کے اوپر وار کیا، اس کو سمجھایا کہ والد صاحب آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ کسی چیز کے قابل نہیں ہے، آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں، حفاظت کرنے والا تو ایک اللہ ہے. باپ مان گیا، بات مسلمان ہو گیا.
تو صحابہ کرام اس طرح سے فکر کیا کرتے تھے، تدابیر کیا کرتے تھے، خود جڑ کے رہتے تھے اور دوسروں کو جوڑنے کی محنت کرتے تھے. ہمیں نہیں پرواہ ہوتی ان سب باتوں کی، ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا ان چیزوں کے لیے. خرافات کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم نکل آتا ہے، دین کی محنت کے لیے ٹائم نہیں نکل پاتے. تو الدین النصیحہ، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، خیر خواہی کرنا. صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ مشہور واقعہ ہے، سب نے یقیناً سنا ہوگا کہ میدان جنگ میں لڑائی کے بعد زخمی پڑے ہوئے ہیں، کراہ رہے ہیں، پیاس، سخت گرمی کی وجہ سے، العطش العطش. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے خالہ زاد بھائی کو پانی پلانے کے لیے اس کے پاس پہنچا، پیاس سے وہ کراہ رہا تھا. تو اس سے پہلے کہ وہ پانی پیتا، اس نے ایک دوسرے صحابی کی بات سنی، ایک اور ساتھی تھے وہ بھی اسی طریقے سے پیاس پیاس پکار رہے تھے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلاؤ. تو میں پانی کا مشکیزہ لے کر کے دوسرے کے پاس چلا گیا. اس سے پہلے کہ وہ پانی کو پیتا، ایک تیسرے کی آواز آئی، العطش العطش. انہوں نے بھی اشارہ کر دیا، اس کے پاس چلے جاؤ. جب میں تیسرے کے پاس گیا تو وہ اس وقت تک دم توڑ چکا تھا. میں فوراً دوسرے کے پاس واپس آیا، وہ بھی دم توڑ چکے تھے. میں پھر واپس اپنے خالزاد کے پاس واپس آیا، وہ بھی اس وقت تک دم توڑ چکے تھے. اس حالت میں، زخموں کی تکلیف کے اندر، گرمی کی شدت میں دوسرے کو ترجیح دی. اور ہم تو ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر دوسرے کو ترجیح نہیں دے پاتے، جس میں ہمارا کچھ جاتا بھی نہیں ہے کوئی خاص، تھوڑا بہت ہی آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے بس. می مائی سیلف اینڈ آئی، می مائی سیلف فرسٹ، باقی چیزیں دیکھ لی جائیں گی بعد میں. تو یہ کون سا والا دین ہے؟ کیسا دین ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا موقع دیا ہے، ان کی صحبت میں ان کے جیسا اپنے ظاہر کو بنانے کا موقع دیا. دیندار کہلواتے ہیں ہم، کوئی دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کوئی دین کی کوئی اور محنت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں دین کی نسبت مل گئی ہے، لیکن اس نسبت کی پھر لاج بھی رکھنی پڑتی ہے. ایک بہت پیارا واقعہ دل پہ اثر کرتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہروپیا تھا. اس زمانے میں بھیس بدل کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور پھر ہساتے تھے، اور پھر ان سے پیسے لیتے تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اب مجھے تم پیسے دو، کتنا اچھا میں نے روپ بدلا. تو اس کو بہروپیا کہتے تھے. تو ایک بہروپیا تھا، وہ تھوڑا بھیس بدل کر کے اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچ گیا کسی طریقے سے کہ جی میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اب آپ مجھے پیسے دیں. انہوں نے کہا میں تمہیں کیوں پیسے دوں بھائی، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم کون ہو؟ میں تو تمہیں اس وقت کچھ دوں گا جب تم صحیح معنوں میں مجھے دھوکہ دو گے، اپنا بہروپ بدل کر کے. تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے، یہ اللہ والوں کے بڑے معتقد ہوتے ہیں، بڑا لحاظ کرتے ہیں ان کا. تو اس نے نیک لوگوں کا لباس پہنا، جس طرح سے ذکر کرنے والے مشائخ اس زمانے کے لوگ رہا کرتے تھے، اور شہر کے باہر اس نے کٹیا بنا لی، اور وہاں پہ بیٹھ کر کے اللہ 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 اللہ. تھوڑے دنوں میں لوگوں میں مشہور ہو گیا، ہاں بھائی کوئی اللہ والے آئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر کے ہر روز ذکر کرتے رہتے ہیں. تو لوگ پہنچتے اور دعا کرواتے، یہ دعا کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، کسی کا کام بن جاتا. تو لوگ پھر آ کر کے اس کو ہدیہ دیتے. تو یہ سب کا ہدیہ لینے سے منع، نہیں مجھے نہیں چاہیے. اب یہ لوگوں میں اور مشہور کہ جی ایسے اللہ والے ہیں، وہ تو ہدیہ قبول نہیں کرتے، او ہو تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اس طرح سے بات بڑھتی گئی، اور ہوتے ہوتے یہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی. بادشاہ کو تو جب پتہ لگتا تھا وہ پہنچ جاتے تھے دعا کروانے کے لیے، خود بھی اللہ کے ولی تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے اللہ تعالیٰ کے. تو پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر کے جی حضرت ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں وغیرہ. تو انہوں نے جی ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دیے. خیر بادشاہ تھے، اور ہدیہ تحائف دینے کے لیے ایک ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہوتا ہے انہوں کے پاس. تو انہوں نے نا خوب سارے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دی کہ یہ ہماری طرف سے آپ ہدیہ قبول کر لیجئے. ساتھ ان کے جو ہے وہ پورا کا پورا انٹوراج بھی تھا، ان کے درباری وغیرہ بھی تھے، دو صحباب بھی تھے. تو جب انہوں نے وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دینا تو اس نے نہیں چاہیے ہمیں تم لوگوں کی، یہ دولت تمہیں اچھی لگتی ہے، ہم اللہ والوں کو دولت نہیں چاہیے، اس طرح سے کہہ کر کے نا بادشاہ صاحب کو واپس، بادشاہ صاحب بڑے معتقد ہو کر کے واپس اپنے دربار میں پہنچے. تو اب جو ہے نا یہ بہروپیا اپنا لباس باز اتار کر کے پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت مجھے میرا انعام دے، میں نے آپ کو دھوکہ دے لیا. کب دیا بھائی تم نے مجھے دھوکہ؟ وہ جو آپ آئے تھے نا ایک اللہ والے کے پاس دعا کروانے کے لیے، وہ میں ہی تو تھا. تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا واقعی تم نے بڑا زبردست بھیس بدلا تھا، دو بھائی تھوڑا سا پیسہ یہ لے لو، یہ تحفہ لے لو. اس نے کہا بھائی اتنا تھوڑا تحفہ؟ وہ تو آپ جو مجھے دینے کے لیے آئے تھے مجھے تو وہ تحفہ چاہیے. تو بادشاہ نے کہا بھائی تمہارے جیسے بندے کے لیے اتنا ہی تحفہ. تو اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تم یہ کیوں نہیں، تم نے کیوں نہیں لے لیا؟ میں تو دے رہا تھا، تو تم اس وقت لے لیتے اگر تمہیں اتنے چاہیے تھے تو اس وقت کیوں نہیں لیا؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت اصل میں اس وقت میں نے اللہ والوں کا روپ ڈھالا ہوا تھا، میں نے اللہ والوں کا بھیس بدلا ہوا تھا. اگر میں لوگوں کے سامنے اس طریقے سے مال و دولت کو قبول کر لیتا تو لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ والوں کی عزت کم ہو جاتی. دیکھیں یہ لوگ جو ہے یہ دنیا کے پیچھے اس طریقے سے بادشاہوں سے وصول کر لیا کرتے ہیں. تو میں نے اپنے اس بھیس کی لاج رکھی اور میں نے آپ کو اس وقت انکار کر دیا، اب مجھے اپنا تحفہ چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو وہ بہروپیا تھا کہ جس نے اپنے ظاہری روپ کی لاج رکھ لی. ہم سنت جیسا لباس پہن لیتے ہیں، سنت جیسی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق نہیں سنورتے. وہی دوسروں کو تکلیف دینا، وہی گھر کے اندر جھگڑا لڑائی، دنگا فساد، کبھی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ نبرت آزما ہو رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس نسبت کی کم از کم لاج رکھنی چاہیے. ایک اور آخری واقعہ سنا کے آج اس ختم کرے گا بات کو، کہ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں لوگ لمبا سفر کر کے حج پہ پہنچتے تھے تو جلدی واپس نہیں آتے تھے، وہیں پہ بہت لمبا عرصہ رہتے تھے. تو وہ بزرگ جو ہے وہ حج کے بعد کئی دن وہاں پہ رہے. روزانہ وہ اپنے گھر سے نکلتے جہاں بھی ٹھہرے ہوئے تھے اور جاتے تھے اور طواف وغیرہ کر کے واپس آتے تھے، ایک ہی راستے سے جاتے، ایک ہی راستے سے واپس آتے. تو ایک دن ایک چور نے ان کو دیکھ لیا کہ جی ان کے ہاتھ میں تو ایک تھیلا ہوتا ہے، یقیناً اس کے اندر کچھ پیسے رکھے ہوئے ہوں گے انہوں نے. تو اس چور نے ان کو دیکھا، یہ نابینا تھے، تو اس نے تھیلی چرائی اور بھاگنے کی کوشش کری. جیسے ہی تھوڑی دور گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا، اندھا ہو گیا، وہ دیکھ نہیں سکتا. تھا تو مسلمان، مکہ مکرمہ میں تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے یہ کوئی اللہ والے تھے، انہوں نے میرے لیے بدعا کر دی ہوگی، اللہ نے میری بینائی چھین لی. رونا چلانا شروع کر دیا. تو وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی اللہ والے کا ایک تھیلا چھین لیا تھا، لگتا ہے انہوں نے بدعا کری ہے اور میری بینائی ختم ہو گئی. تو لوگ اس کو پوچھ گئے کہ کہاں گئے تھے، تو وہاں لے کر کے آئے. اچھا بیچ بزرگ نابینا نہیں تھے، یہ نابینا ہو گیا. تو وہاں لے کر کے آ گئے. تو وہاں پہ جو دکانیں وغیرہ تھیں وہاں سے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسے بزرگ گزرتے ہیں تو بتائیں تاکہ یہ اس سے معافی مانگ لے، اس کی بینائی واپس آ جائے. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ ہیں، ہر نماز کے لیے اسی راستے سے گزرتے ہیں، اب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو پھر آئیں گے، تو ان سے معافی مانگ دے یہ. تو جب اگلی نماز کے وقت وہ بزرگ وہاں سے گزرے تو ان لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ بھائی یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، بے شک اس نے بہت بڑی غلطی کری، لیکن اگر آپ نے اس کے لیے بد دعا کری ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس کی تو آنکھ ہی خراب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے اس کی آنکھ. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. اب ان کے بات سمجھ میں نہ آئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی، جس نے چوری کری اور آپ نے اسی وقت معاف کر دیا. خیر یہ لگے رہے، وہ کہنے لگے نہیں میں نے تو اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. تو اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اسی وقت کیسے معاف کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جب قیامت کے دن ایمان والوں کے مقدمے پیش ہوں گے کہ کس ایمان والے نے دوسرے ایمان والے کا کوئی حق چھینا تھا، حق مارا تھا، زیادتی کری تھی، تو میدان حشر کے اندر سارے مقدمات کے فیصلے ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کے سارے امتیوں کے مقدمات طے نہیں ہو جاتے، جو آپس کے مقدمات ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں, مکہ مکرمہ میں دونوں ہیں, تو اگر ہمارا مقدمہ طے نہیں ہوا تو جتنی دیر مقدمہ طے ہونے میں لگے گی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں دینے میں داخل ہونے میں تاخیر لگے گی. تو میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخل ہونا اس میں تاخیر ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے, تو اس وجہ سے میں نے فوراً معاف کر دیا تھا اس کو. تو ہمارے بھی جو گھروں کے اندر لوگ رہتے ہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے؟ کیا شوہر نے کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ شادی کری ہوئی ہوتی ہے؟ کیا بیوی نے کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی کری ہوئی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے خاندانوں کے اندر ساس بہو رشتہ دار یہ مسلمان نہیں ہوتے؟ تو اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ رہتا بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جھگڑوں کو نپٹا دیں, لوگوں کو معاف کر دیں, قیامت تک کا معاملہ نہ رکھیں. آج تو لوگ کہہ گزرتے ہیں یہ بات, جن کو دنیا کے اندر موقع نہیں ملتا بدلہ لینے کا, یہاں تک کہہ گزرتے ہیں میں اس سے قیامت کے دن نپٹوں گا. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خیال کر لیں کہ ہمارے مقدمات کے فیصلے ہونے میں کیا ہوگا اس دن, تو شاید ہم اس دنیا کے اندر اپنے دلوں کو صاف کر پائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں, اور خاص طور پر اگر ہم دیندار مسلمان ہیں تو سچے پکے مومن مسلمان بننے کی کوشش شروع کر دیں. اور اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالی سے خوب دعائیں مانگیں, اپنے دل کو اللہ تعالی کے سامنے کھول کے رکھ دیں, اے اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں بن نہیں پا رہا, میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں چھوڑ نہیں پا رہا, میرے لیے ناممکن لگتا ہے لیکن اے اللہ آپ کے لیے تو بہت ممکن ہے, بہت آسان ہے, مجھے نیک بنا دینا, گناہوں سے میرا پیچھا چھڑا دینا. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں فکر شروع کریں, سوچنا, مشورے کرنا, اپنے دوستوں سے مشورہ کریں جو دیندار ہیں, جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں ان سے تعلق بنائیں, ان سے باتوں کو دریافت کریں, دین سیکھنے کی محنت شروع کریں, اور پھر آگے بڑھ کر کے ہم باقاعدہ اس اسباب کے نظام کا حصہ بھی بن جائیں کہ جس تشکیل میں جا کر کے پھر انسان کے اندر صحیح معنوں میں دین آتا ہے. یہ تو ایک پورا الگ ہی ٹاپک ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی کہ توبہ بغیر تشکیل کے پوری نہیں ہوتی, اور تشکیل سے مراد تبلیغی جماعت والی تشکیل خالی نہیں ہے, کسی نہ کسی شکل کی تشکیل, یعنی صحبت کا حصہ بن جانا, اسی کو تشکیل کر لیں. توبہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی, یہ شرائط میں سے ہے توبہ کی قبولیت کی. تو ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کے اوپر پھر موت کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعا سے پہلے ہم جیسا کہ ہمیشہ توبہ کلمات پڑھتے ہیں, تو جن ساتھیوں نے بھی اور خواتین حضرات دونوں نے کہا ہوا تھا توبہ کلمات پڑھانے کے لیے, امید ہے کہ وہ سن رہے ہوں گے, تو وہ سب بھی اسی وقت ساتھ ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیں. جنہوں نے باقاعدہ اصلاحی تعلق بنانے کی نیت کری ہوئی ہے تو وہ اسی سے پھر ان کا اصلاحی تعلق بھی اسٹیبلش ہو جائے گا, اور جو ایسی برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس برکت کے لیے, ایمان کی تجدید کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں, ایمان کی تجدید کے لیے جیسی نیت ہوگی ویسے ہی معاملہ ہوگا. تو پیچھے پیچھے ان کلمات کو دل میں یہ نیت کر کے کہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ آنے والی زندگی میں سچی اور سچی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہوں, اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی
والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہی کلمات ہیں, اس میں کلمہ طیبہ ہے, ایمان مفصل ہے, ایمان مجمل ہے, اور استغفار ہے, اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی مدد ہے, یہی کو توبہ کلمات کہتے ہیں. اس کے بعد جو مشائخ معمولات بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. کل 6 معمولات بتاتے ہیں کہ ان کو کرنے سے پھر ہماری زندگیوں میں دین انشاءاللہ زندہ ہوگا. یہ کل معمولات 6 اس طرح سے بنتے ہیں کہ پہلا صبح شام ہم استغفار کی تسبیح کر لیں, 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, وقل تستغفروا ربکم, استغفار کرو اپنے رب سے. تو استغفار 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام, یہ پہلا معمول ہو گیا. دوسرا معمول ہوا نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا, یہ بھی. تو یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اس ترتیب سے شروع کرے انسان. دوسرا معمول ہو گیا درود شریف پڑھنا. تیسرا معمول ہوا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا, کچھ نہ کچھ تلاوت, ایک بار ہو تو بہت اچھا, ورنہ جتنا ہو سکتا ہے اتنی تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کرنا, یہی تیسرا معمول ہے. اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی کہلاتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جب دھیان انسان کا بنتا ہے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا. یہ دھیان بنانا ہی وقوف قلبی کہلاتا ہے, اور یہی سلسلے کا چوتھا معمول ہے, یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, یہ چوتھا معمول ہو گیا. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبہ ذرا سا ایک جدا قسم کی چیز ہے, یہ نہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے, لیکن یہ ایک ایکسرسائز ہے, یہ ایک ایکسپیرینشل چیز ہے کہ جس کو کرنے سے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس کی حیثیت جو ہے وہ دواؤں کے جیسے ہیں, کہ جیسے دوا جو ہوتی ہے وہ کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا. تو جو بھی اس زمانے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دوا پرسکرائب کرتے ہیں, اس کو بس حرام نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی ایسی اجزاء نہیں ہونے چاہیے جو خیریت سے منع کیے. تو اسی طریقے سے یہ بھی دوا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کہیں کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ دماغ میں انسان نے سوچ لیا, ذہن میں سوچ لیا, اور اس کے بعد پھر اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی بھی وقت اویلیبل ہے, تو اتنی دیر بیٹھ کر کے اس آواز کو اپنے دل سے سننے کی کوشش کرنا ہے. دل سے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے, سننے کی کوشش کرنا ہے, یعنی دل کے اوپر فوکس بنانا ہے. اس فوکس بنانے کا ہی نام مراقبہ کہلاتا ہے. تو یہ پانچواں معمول ہو گیا, اور یعنی استغفار, درود شریف, قرآن شریف, پھر وقوف قلبی, مراقبہ, اور چھٹا اور آخری ہے رابطہ شیخ, یعنی کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا, اس کو اپنی زندگی میں آئینے کے طور پر تیار کیا, اب اس کے ساتھ اپنے زندگی کے معاملات کو ڈسکس کرتے رہنا, پرسنل پرائیویٹ معاملات, جو فقہی اصول اور فقہ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے مفتی حضرات ہوتے ہیں, اس کے لیے علماء کرام ہوتے ہیں, اس کے لیے دارالافتاء ہوتے ہیں. وہ آپ جو ان کے سامنے سوال رکھیں گے کہ اس صورت میں کیا کہا کیا جائے گا, اور مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, اور دنیا کے اندر اس وقت جو یہ بٹ کوائن آیا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے, یہ دارالافتاء, مفتی صاحب, علماء کرام, یہاں پر جو رابطے کی بات ہو رہی ہے یہ رابطہ ایک شیخ کہلاتا ہے. یہ رابطہ ایک شیخ جو ہوتا ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتا ہے. وہ انسان کے جو ذاتی گناہ ہیں, جو ذاتی غلطیاں کوتاہیاں ہیں, ان کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. یہ فتویٰ نہیں کہلاتا. تو اس طرح کے تعلق کو اصلاحی تعلق کہا جاتا ہے, اور اسی کو جو ہے وہ رابطہ ہے شیخ بھی کہا جاتا ہے. یہ کل 6 معاملات ہو گئے. ان 6 معاملات کو اگر ہم کریں گے تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے اور فرائض کے اوپر ہماری زندگی آ جائے, اور یہی مقصود ہے. اسی سے انسان کو جنت ملتی ہے. تو اب دعا سے پہلے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. اور چونکہ مراقبہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بس دل میں تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے, یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرا ظاہر سنور جائے الہی, میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مے الفت پلا مخمور کر دے, محبت کے نشے میں چور کر دے. نہ دل مائل ہو میرا کی جانب, نہ مائل نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب, جنہیں تیری عطا مغرور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا, اے میری گھات میں خود نفس میرا, الہی اس کو بے مقدور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے, دل بے نور کو پر نور کر دے. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربی العالی الوحاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما. اے اللہ طوطے کی طرح الفاظ کو رٹتے رٹتے سالوں گزر گئے, اے اللہ ہمارے دل کے صاف ہو کے نہیں دے رہے. اے اللہ ہماری نگاہیں پاک ہو کے نہیں دے رہی. اے اللہ ہماری زبانیں, اے اللہ تیرے ذکر میں جاری ہو کے نہیں دے رہی.
اے اللہ ہمارے دلوں سے غیر کی محبت نکل کے نہیں دے رہی، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ کسی غیر کے سامنے نہیں اپنے نفس کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ کسی کافر کے سامنے نہیں اے اللہ شیطان کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری اس بے بسی پر ترس کھا لیجئے، اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں نفس شیطان سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ان کے مکرو فریب سے پیچھا چھوڑا دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ کتنے جاننے والوں کو دنیا سے رخصت کر چکے ہیں، اے اللہ ہر کسی کو اے اللہ مرتا ہوا سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی موت سر پہ کھڑی ہے، اے اللہ بغیر اطلاع کے آتی ہے، اے اللہ ایک لمحے میں لقمہ اجل بنا دیتی ہے، اے اللہ ہم کب اس کی تیاری کریں گے، اے اللہ کب اپنے دلوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے پاکیزہ کریں گے، اے اللہ اس دن جس کے بارے میں آپ کے قرآن نے فرما دیا کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ مال پیسہ کام آئے گا نہ آل و اولاد کام آئے گی، وقت اس شخص کے جو کہ آپ کے سامنے دل سلیم لے کر کے آئے گا، اے اللہ ہمارے ان سلوں کو دل بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب ہماری بات سمجھ میں آئے گی، اے اللہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت پھر بات سمجھ میں آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اے اللہ قیامت کے دن تو سب کو سمجھ میں آ جانی ہے، اے اللہ ہمیں تو نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے قرآن کی دولت عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عطا فرمائی تھی، ان کی سیرت عطا فرمائی تھی، اے اللہ ہمیں کب ان سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ملے گی، اے اللہ مہربانی فرما دینا، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ وقت کے ضائع ہونے سے ضائع کرنے سے اے اللہ اب ہماری جان چھڑا دیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں یک رنگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں صبغت اللہ کے اندر رنگ دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیجئے، اے اللہ سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے اللہ ہم نے سنا کہ یہ زمانہ جو ہے بہت خراب زمانہ ہے، اے اللہ آپ سے مانگنے والے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ آپ کو منانے والے چلے گئے، لیکن اے اللہ آپ نے ابھی اگر مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ یہ آنکھیں تو آنسو گرانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتی، اے اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہو تو یہ آنکھیں تو خشک رہتی ہیں، اے اللہ ان سے تو آنسو نہیں نکلتے، اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی، اے اللہ آپ کی محبت کا سوال کرنے کی، اے اللہ بے شک ہم جھوٹے ہیں لیکن ظاہر میں تو آپ کے بندوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اے اللہ بے روپی والا معاملہ ہمارے ساتھ ہی فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری طور پہ تو اے اللہ آپ کے دوستوں کی مشابہت اختیار کری ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، اے اللہ ہماری اوقات نہیں کہ آپ کے محبوب کی حقیقت لے کے آ سکیں، اے اللہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم سچے بن سکیں، اے اللہ ہم جھوٹے ہیں، جھوٹ بول بول کر کے ہمیں ہماری عادتیں بگڑ گئی ہیں، اے اللہ عادت کو چھوڑنا عادت کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں، اے اللہ ہم سچ نہیں بولتے، ہم سچ نہیں بول پاتے، اے اللہ ہماری زبانیں اے اللہ سچ سے ناشنا ہو چکی ہیں، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم جھوٹ نہیں سوچ سکتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اے اللہ سچ اختیار نہیں کر پاتے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ جیسے بھی ہیں اے اللہ آپ کا نام لے رہے ہیں، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام سے ہم کی امت سے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما دیجئے، اے اللہ رد نہ کر دیجیے، اے اللہ دنیا کے اندر کفر کیسا پھیلا ہوا ہے، اے اللہ کیسا پھیلا چلا جا رہا ہے، اے اللہ جو مسلمان ہیں بھی اے اللہ ان کی اولادیں کافر ہو رہی ہیں، اے اللہ جو دیندار بھی ہیں اے اللہ ان کی اولادیں بھی دین کو مسخ کر رہی ہیں، اے اللہ دین کو چھوڑ کر کے اے اللہ وہ کفر اور الہاد کو اختیار کر رہی ہیں، اے اللہ اس موقع اس حال میں اے اللہ اگر ہم آپ سے اے اللہ اپنے دین کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے آل و اولاد کی آنے والی نسلوں کی دین ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو اے اللہ ہمارے گناہ کی وجہ سے دعاؤں کو رد نہ کیجیے، اے اللہ رد نہ کر دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں اپنے دین کی حفاظت کرنا، اے اللہ آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ اسباب، اے اللہ حکمت، اے اللہ علم سمجھ، اے اللہ ہم ہر چیز سے آ رہی ہیں، اے اللہ عبادات سے بھی آ رہی ہیں، اے اللہ اخلاق سے بھی آ رہی ہیں، اے اللہ فقط یہ ایک ایمان ہے، اے اللہ اگر یہ بھی چھن گیا تو ہمارے پاس کیا باقی بچے گا، اے اللہ دنیا بھی ہاتھ میں کچھ نہیں تھی، اے اللہ آخرت بھی ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، اے اللہ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی بھیک عطا فرما دیجئے، ایمان کی سلامتی کی بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے کے اوپر پوری زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ چار دن کی زندگی ہے کتنا جی لیں گے، اے اللہ زیادہ سے زیادہ کتنا جی لیں گے، اے اللہ بالآخر موت تو آنی ہی ہے، اے اللہ آپ کے موت کے فرشتے نے آ کر کے اس روح کو یہاں سے لے جانا ہے، اے اللہ قبر کے اندر پہنچانا ہے، اے اللہ منکر و نکیر نے آنا ہے اور ہم سے حساب لینا ہے، اے اللہ ہمارے کتنے بھائی بند، اے اللہ دوست احباب، ہمارے رشتے دار، اے اللہ قبر کے اندر پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ ہو چکا ہوگا، اے اللہ ہمارا بھی یہ وقت اے اللہ کسی لمحے بھی آ سکتا ہے، اے اللہ اس مہلت کے گزر جانے سے پہلے پہلے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ نفس شیطان کے تسلط سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی، اے اللہ جو آپ نے سوچیں عطا فرمائی، اے اللہ اس کو دنیا میں لگایا، دنیا بہت کما لی، اے اللہ بڑی عزتیں مل گئیں، اے اللہ اس کو دین میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اے اللہ اپنی فکروں کو، اپنے مال اسباب کو، اپنی اولادوں کو، اے اللہ آپ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ اس کو اپنے دین کے لیے کھپا کر کے اے اللہ اپنے آخرت کا ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے کتنی مہلتیں عطا فرمائیں، اے اللہ ہم نے ان مہلتوں سے ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا، اے اللہ اب اس ایک مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے حق میں، ہمارے آل و اولاد کے حق میں، دوست احباب کے حق میں، بلکہ پوری امت کے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما لیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی تکالیف سے، اے اللہ پریشانیوں سے، اذیتوں سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ایک آخرت کی فکر عطا فرما کر کے اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے، اے اللہ جس بھی مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان سب کو ان کی ایک ساری مصیبتوں سے نکال دینا، اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے، اے اللہ آپ نے جو بھی حالات بھیجے ہیں یقیناً کسی حکمت کی وجہ سے بھیجے ہیں، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اے اللہ ان غلطیوں کوتاہیوں سے توبہ کرنا، اے اللہ یہ ہمارا کام ہے، حالات کو سوار دینا آپ کا کام ہے، اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اے اللہ
آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے اور بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. اے اللہ جن لوگوں کی صحبت میں ہمیں گناہ کرنے سے شرم آئے اے اللہ ان لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اختیار کرنا آسان فرما دیجئے. اور اے اللہ ایسے لوگ جن کی صحبت میں نیکی کرنا اس سے ہمیں شرم آتی ہے اے اللہ ان کی صحبت سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بچا لیجئے. اے اللہ جس طرح کی بھی آن لائن صحبت ہو یا اے اللہ آن سائٹ صحبت ہو, اے اللہ جیسی بھی صحبت ہو, اے اللہ گھریلو دعوتوں کی صحبت ہو یا اے اللہ کسی قسم کی بھی جگہ پہ ایسی صحبت ہو جہاں پر کہ نیکی کرنا ہمارے لیے شرمناک بنتا ہے, اے اللہ ان صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ نیکوں کی صحبتیں اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اور اے اللہ اس طریقے سے ہماری توبہ کو کامل فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی محبت کے لیے قبول فرما دیجئے, اپنی خشیت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ دنیا تو دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے لیکن دین کے لیے مانگنے کا حکم دیا ہے. اے اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا کی بھی عزتیں عطا فرمائیے, اے اللہ آخرت کی بھی عزتیں عطا فرمائیے. اے اللہ دنیا کا بھی بہترین رزق عطا فرمائیے, اے اللہ آخرت کا بھی بہترین رزق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کی سمجھ کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ قرآن کی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اس کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دنیا کے اندر جو بھی پریشانیاں ہیں, امراض ہیں, اے اللہ یہ فتن فتون ہیں, اے اللہ ان سے سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی فتنہ دجال کی شکلیں آ کھڑی ہیں, اے اللہ ان تمام شکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. فتنہ جمال سے, فتنہ مال سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آخری عمر کے بڑھاپے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا درد دکھایا, اے اللہ اس کے بغیر تو ہم آپ کا درد دیکھنے پر بھی قادر نہیں تھے. اے اللہ کتنی لمبی زندگی ہم نے ایسے ہی ضائع کر دی. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ جب قبر میں پڑے ہوں گے تو اے اللہ اس وقت ترس رہے ہوں گے ایک ایک عمل کے لیے کہ ہماری اولادیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گی, ہمارے لیے اعمال کریں گی. اے اللہ اگر ہم نے اس زندگی کے اندر ان کو دین کے راستے پہ نہیں ڈالا بلکہ دنیا کا نبھالا بنا دیا, اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کیوں کر ہمیں یاد رکھیں گی؟ اے اللہ آپ کیوں کر ان کو ہمیں ہماری یاد دلائیں گے؟ اے اللہ ہم نے تو اس دنیا میں ان کو غافل کرنے کی آپ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اے اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر ان کو آپ کا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی یاد دلانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ کل کو وہ ہمیں اس وقت یاد کریں گے جب ہمیں ان کی ایک ایک دعا کی ضرورت ہوگی. اے اللہ اس وقت کی آج سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم نے اپنے بشائخ سے سنا, کتابوں میں پڑھا کہ جب آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت شروع کری تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایسے سچے تھے, ایسے خالص تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس دین کی دعوت کو قبول بھی کیا اور اس کے بعد دیوانہ وار نکل کھڑے ہوئے اور جو فائدہ انہوں نے اپنی ذات میں پایا تھا اس فائدے کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. اے اللہ کتنے خوش نصیب تھے, اے اللہ کتنے عقل مند تھے کہ انہوں نے عشرہ مبشرہ صحابہ کو دین کے اندر داخل کیا. سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو داخل کیا, اہل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو داخل کیا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو داخل کیا. اے اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے والہانہ اس دین کی دعوت کو لے کر کے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے اندر پھیل جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس فائدے کو جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا, اے اللہ اس فائدے کے اوپر سانپ کی طرح سے بیٹھ جانے کی بجائے اے اللہ اس کے اندر دوسروں کو شامل کرنے کی, اے اللہ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے تمام احباب کی بھی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.